بسم الله الرحمن الرحيم. دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے. دین میں جو اصلی چیز ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے. ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں. جو ذمہ دار مخلوق ہے اسی کو مکلف کہتے ہیں عربی میں. مکلف کلفت سے ہے. کلفت کے معنی مشقت اٹھانے کے ہیں, تکلیف اٹھانے کے. اور ہر ذمہ داری کو پورا کرنے میں مشقت ہے. مشقت کے بغیر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ذمہ داری پوری ہو تو مشقت ہوگی. ذمہ داری میں مشقت ہے, اسی لیے وہ کلفت سے بنا ہے, اسی لیے اس کو مکلف کہتے ہیں. اسی لیے شریعت کے تمام کاموں کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. جتنی شریعت کی ذمہ داریاں ہیں کرنے کی لائن سے یا نہیں کرنے کی لائن سے, ان سب کا نام احکام تکلیفیہ ہے, کیونکہ ہم مکلف ہیں. یہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ طہارت اور صفائی کی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری بھی ہے اور سب سے بھاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ صفائی ہونا, پاکی ہونا. اور صفائی جو ہے وہ بہت ہی قسموں کی ہوتی ہے. بہت قسمیں ہیں صفائی کی. سب سے بڑی صفائی, سب سے اہم صفائی, سب سے پہلا جو فرض ہے صفائی میں بلکہ اسلام میں, وہ دل کی صفائی ہے. شریعت وہاں سے شروع ہوتی ہے, مذہب وہاں سے شروع ہوتا ہے, دل کی صفائی سے شروع ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ دل اس وقت تک صاف نہیں ہوتا جب تک نفس میں صفائی نہیں آتی. وہ دونوں ایسا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ صاف نہیں ہے, وہ صاف نہیں ہوتا. اس لیے کامیابی کا مدار صفائی پہ ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے صفائی کر لی. صفائی ہو یا غیر صفائی ہو, یہ دونوں چیزیں آدمی کو نہیں معلوم. انسان کو اپنی طرف سے صفائی کا کچھ علم نہیں ہو سکتا, پاکی کا کچھ علم نہیں ہو سکتا تھا. پاک کیا چیز ہے, ناپاک کیا چیز ہے, صاف کیا چیز ہے, ناصاف کیا چیز ہے. اسی لیے جن کے پاس آسمانی تعلیم نہیں ہے, یا تھی لیکن محفوظ نہیں ہے, یا ہے لیکن سیکھا نہیں ہے, تینوں قسموں کو یہ بات, آسمانی تعلیم سے ہی محروم ہے, یا نسبت ہے کہ ان کے پاس آسمانی تعلیم ہے لیکن محفوظ نہیں ہے, یا آسمانی تعلیم والی لوگ ہیں لیکن جاہل ہیں, سیکھے نہیں ہیں. جن کے پاس آسمانی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس صفائی کا فہم ہی نہیں ہوتا. صفائی کا فہم, صفائی کا علم, صفائی کی مشق, صفائی والا عمل, جب جا کے صفائی ہوتی ہے. پہلے مرحلے کی چیزیں نہیں ہیں تو دوسری کہاں سے آئیں گی, جب دوسری نہیں ہے تو تیسری کہاں سے آئیں گی. سب سے بڑی ناپاکی پوری دنیا میں پوری کائنات میں وہ شرک کی ہے. شرک سب سے بڑی سب سے گندی چیز ہے, اس سے گندی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. حالانکہ ایک مانوی چیز ہے, روحانی چیز ہے, وہ فزیکلی حسی چیز نہیں ہوتی. عقیدے کی گندگی ہے وہ, خیال کی گندگی, عقیدے کی گندگی, فکر کی گندگی, علم کی گندگی ہے وہ. جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے اس کا کام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے, جو چیز جتنی کثیف ہوتی ہے اس کا کام بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی صفائی جو ہے وہ توحید کی صفائی ہے, سب سے بڑی پاکی وہ توحید کی پاکی ہے, سب سے بڑی گندگی وہ شرک کی گندگی. انما المشرکون نجس, مشرکین نجس ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, لہذا وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہو اس سال کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی کہ اس سال کے بعد مسجد حرام سے ان گندوں کو قریب ہونے کی اجازت نہیں ہے, سخت حکم تھا. اگر ان کو آنے نہیں دیں گے تو کاروبار خراب ہونے کا ڈر تھا, چونکہ حج کے موقع پر ہی جو ہے بزنس بہت چلتا تھا عربوں کا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان ناپاکوں کو آنے مت دو, جہاں تک بزنس کا معاملہ ہے وہ میں صحیح کر دوں گا. وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر تم فقر کا اور خوف کا اندیشہ کر رہے ہو کہ ان گندوں کے پاس نہیں آنے سے تمہارا کاروبار نہیں چلے گا, تو میں اس کے بغیر ہی تم کو غنی کر دوں گا. اتنی تو بات فرمائی صحابہ کو, کیونکہ سارے جو ہے لوگ آنا جانا, کاروبار, بزنس, میلہ, تجارت, منڈی حج کے موسم میں لگتی تھی وہاں پہ مکہ مکرمہ میں. اس سے پتا چلا کہ سب سے بڑی صفائی تو دل کی صفائی ہوتی ہے. صبح سے شام تک, صبح میں ایک مرتبہ نہا رہے ہیں, شام میں ایک مرتبہ غسل کر رہے ہیں, کپڑے بدل کے جا رہے ہیں, کپڑے بدل کے آ رہے ہیں, اندر ویسے ہی ہے. یہ ہو رہا آج دنیا میں, بلکہ اندر گندگی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ شرک کا پورا خاندان ہے, شرک اکیلا نہیں ہے, اس کے انڈے بچے بہت ہیں. جیسے ایمان کا پورا خاندان ہے, ایمان کی فیملی ہے پوری. الایمان بدوم وسبعون شعبہ, ایمان کے 77 شعبے ہیں, اس کی فیملی میں 77 ہیں. ظاہر کفر میں بھی 77 ہوں گے, شرک میں بھی 77 ہوں گے. پھر تصوف جو ہے وہ قلب کی صفائی اور نفس کی صفائی کا نام ہے. اس کو مانجتے رہنا, اس کو صاف کرتے رہنا. پہلے سے گندا ہو جاتا رہتا ہے اس کو صاف کرنا, جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے ویسے گندگی آتی رہتی ہے اس کو صاف کرنا, جیسے جیسے حالات آتے رہتے ہیں ان کی صفائی کا اہتمام رکھنا, اس میں بھی گندگی آتی رہتی ہے. تصوف میں صفائی ہے. ایک عجیب چیز عجیبہ ذہن میں آئی, لفظ تصوف خود صفائی کے لیے. اکثر یہی لکھا ہے کہ تصوف میں صفائی ہے, اس وجہ سے تصوف لکھا ہوا ہے, اس کا نام ہی تصوف بنا ہے. صوف سے بھی منقول بتاتے ہیں بعض لوگ, صوف اون پہننا, کیونکہ عام طور پر عابد ظاہر لوگ اون پہنا کرتے تھے, اس لیے صوفی مشہور ہو گئے. مگر صوفی صفائی سے ہے سر. اور تصوف جو ہے ایک ایسا ورڈ, ایسا لفظ ہے اور ایسا وزن ہے عربی کا, اس کے معنی آتے ہیں بتکلف, اہتمام سے صفائی رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے یہ کام, ہو جاتا نہیں. تصوف کے وزن پر جتنے لفظ ہوتے ہیں نا, اس کے اندر تکلف ہے. تکلف کا مطلب اہتمام سے آپ کرے تو تھوڑا کنٹرول میں رہتا ہو, اہتمام نہیں کرے تو نہیں ہوتا. تصوف میں وہ لفظ ہے. بتکلف آدمی کو صفائی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اب یہ شرک کے انڈے بچے کیا ہیں؟ شرک کے انڈے بچوں میں وہ تمام نامناسب صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، جو شرک سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہیں. وہ شرک میں ہوتا یہ ہے کہ معصوم اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. توحید میں اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو معصوم اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے والی، تقویت دینے والی اور مشغول کر لینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہیں اصل گندی صفات. اصل شرک کے انڈے بچے بولے تو وہی ہے. جیسے حب دنیا، دنیا کی محبت معصوم اللہ کی مشغولیت کا وہ سبب ہے. وہ اس وجہ سے جاہ کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت، حرص، خواہشات، تما، لالچ، تکبر، بزدلی، بخل اور کنجوسی، بے صبری، بے شکری، بے مروتی، بے قناعتی، یوں ہوگا. اصل میں ذہن میں رکھنے کا جو مضمون ہے وہ اس طرح سے ہے. اسی لیے اسلام میں سب سے زیادہ جس بات کا اہتمام کیا گیا وہ صفائی کا ہے، اور قلب کی صفائی اصلی صفائی ہے. اور قلب کی صفائی سے مراد ہے کہ اس میں سے شرک نکل جائے، معصیتیں نکل جائیں، غفلتیں نکل جائیں. کیونکہ غفلت کا مطلب ہوتا ہے معصوم اللہ میں مشغولی، معصیت کا مطلب ہوتا ہے معصوم اللہ میں مشغولی، اللہ کے غیر میں مشغول ہونا قلب کا، وہی چیز معصیت بناتا ہے اس کو. دلچسپی لینا معصوم اللہ سے، دل چسپ، چسپ مانے چپکنا، چسپیدہ اسی کو بولتے ہیں. اس کو اس کے ساتھ دیوار پہ چسپاں کر دو، دیوار پہ چپکا دو، دل کو چپکنے والا کام. دلچسپی کا مطلب ہوتا ہے دل اس سے چپک رہا ہے. تو معصوم اللہ سے جب دل چپکتا ہے ہو گیا کام خراب، صفائی ختم. وہ اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی مطلوب ہیں، اللہ تعالی ہی مقصود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی موجود حقیقی ہیں. جس کے وجود سے چیزیں موجود ہیں وہ موجود حقیقی، موجود حقیقی سے وجود لے کے جو چیزیں موجود نظر آ رہی ہیں وہ موجود ہے مجازی. کیونکہ کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے پاس اس کا اپنا وجود تھا، اس کو دیا ہوا ہے، دیوار کو دیا ہوا ہے، چھت کو دیا ہوا ہے، فرش کو دیا ہوا ہے، چیزوں کو دیا ہوا ہے، آدمیوں کو دیا ہوا ہے، جانوروں کو دیا ہوا ہے، گاڑیوں کو دیا ہوا وجود ہے. یہ ذاتی وجود نہیں ہوتا ہے ان کا. تو جو دیا ہوا وجود ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے، جو دینے والا ہے وہ حقیقی ہے، اس نے اپنے پاس سے دیا، اپنے قدرت سے دیا، اپنے قدرت کے خزانے سے دیا، اپنے ارادے سے دیا. تو جو موجود حقیقی ہے وہی مقصود ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے اسی کی طلب ہوتی ہے، جس کی طلب ہوتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے. اس لیے لا موجود، لا الہ الا اللہ کے مطلب میں لا محبوب الا اللہ مبتدیوں کے لیے ہوتا ہے، لا مطلوب الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ یہ متوسطین کے لیے ہوتا ہے، اور لا موجود اور لا مشہود الا اللہ یہ منتہیوں کے لیے ہوتا ہے. بالکل شروعات کرنے والوں کے لیے لا محبوب الا اللہ ہوتا ہے، بیچ میں آ کے مقصود اور مطلوب والا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آخر میں جا کے مشہور اور موجود والا کانسیپٹ آتا ہے، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. رمضان جو ہے وہ جلانے کا کام کرتا ہے، رمض کے اصل معنی جلانے کے آتے ہیں. وہ گناہوں کو بھی جلاتا ہے اور گناہوں کے جو اسباب انسان کے پاس ہیں ان کو جلاتا ہے، معصیت کے جو اسباب ہیں ان کو جلاتا ہے، غفلت کے جو اسباب ہیں ان کو جلاتا ہے. اسی لیے اس کو اعمال سے، اعمال نورانی سے، حیات سے، اعمال حیات سے آباد کیا گیا، فل ایک دم پورا پیکیج بنایا گیا. تو اس لیے رمضان کے بعد والی زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی جس چیز کو جلایا گیا اس چیز کو کیا پھر پیچھے پڑنے کا ہے. جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں ان سب چیزوں کی کا حب اور ان کی محبت جو ہے یہ قلب سے فارغ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو پہلے درجے کی چیز ہوتی ہے. ما سوى اللہ کی کا حب، محبت اور عشق، اصل میں یہ چیز جو ہے حب کی حقیقت ہے، دل کا اس میں مشغول ہو کے متلذذ ہونا، مزہ لینا. جس چیز میں دل مشغول ہو کے مزہ لیتا ہے اس کو اس کی محبت بولتے ہیں، محبت میں یہی ہوتا ہے. تو معصوم اللہ کی محبت میں مزہ لینے کی جو عادت ہوتی ہے، معصوم اللہ سے مزہ لینے کی جو عادت ہوتی ہے، یہ مزہ جو ہے عدم معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جب پہچان ہوتی ہے تو معرفت کے مزے کے سارے رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں. اگر پہچان بڑی عجیب چیز ہے، ایک صاحب گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، بڑی دور سے آئے تھے، بہت ضروری کام تھا، ایک صاحب بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، دنیا بھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں، ایران کی توران کی، فائدہ مند بے فائدہ مند، بہت بڑی شخصیت سے ملنے جا رہے تھے. لمبا چوڑا دو تین دن کا سفر طے ہونے کے بعد میں وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ بازو والے صاحب تھے جن سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. ارے آپ تھے ساتھ میں، میں تو یہ لیا آیا تھا، میں تو یہ کام سے آیا تھا، مجھے تو مجھے آپ سے ملنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے بازو ہیں. جب تک معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، رخ نہیں ہوتا ادھر، تو
اس میں یہ بات ہے کہ جو سبق دیا جاتا ہے سلسلہ قادریہ میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ وجود سے شروع کرو بجائے ادھر ادھر جانے کے. کسی کا بھی وجود اس کا اپنا ہے نہیں, تو جس وجود سے بھی لگاؤ ہے وہ وجود موجود حقیقی کا ہے, موجود حقیقی سے ہے کا بولنے کے بجائے. کا بولے تو وہ شبہ ہوتا ہے, بول سکتے ہیں وہ شبہ ہوتا ہے اس سے جب تک وہ دماغ سے نہیں بولے, وہ سننے والا وہ دماغ سے نہ سنے. موجود حقیقی سے ہے ہر مخلوق کا وجود. تو جس کی طرف بھی رخ ہے, جس کی طرف بھی منہ ہے, جس کی طرف بھی توجہ ہے, وہ اصل اس کی طرف ہی ہے, لیکن معرفت نہیں ہونے سے دوسری کی طرف جوڑ رہا ہے. وہ ایسی بات ہے بس. اور اس وجود میں, اس موجود چیز میں جو خوبی ہے, جو کمال ہے, جو اچھائی ہے, چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو, رنگوں میں خوشنمائی ہوتی ہے, چاہے وہ ٹیسٹ کے اعتبار سے ہو, کھانے پینے میں ذائقے ہوتے ہیں, چاہے وہ شکل و شباہت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ نرمی اور ملائمت کے اعتبار سے ہو, کیسے ہی ہو, کچھ ہو بھی ہو, چاہے قوت کے اعتبار سے, فن کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, وہ ایک ہی ذات کا ہے سب, کسی کے پاس نہیں ہے سب. حسن جتنا ہے وہ ایک ہی ذات کا حسن ہے جو مختلف جگہوں پہ دکھایا جا رہا ہے, اس کا ہی حسن ہے, دوسرے کے پاس حسن تھا ہی نہیں. حسن تو کمال کی صفت ہے, کمال کی صفت سوائے اللہ کے کہیں ہے ہی نہیں. چاہے وہ حسن جاندار چیزوں کا ہو, انسانوں کا ہو, چاہے حسن بے جان چیزوں کا ہو, سینریز کا ہو, چاہے حسن مجموعے کا ہو, پورے سین کے مجموعے کا ایک حسن ہوتا ہے, چاہے انڈیویجول ہو الگ الگ, ہر پھول کی پتی کا, پورے پھول کا, پھولوں کی ڈیزائن کا, کچھ بھی حسن ہو, پھول میں حسن کہاں سے آئیں گا؟ تو حسن کسی اور کا ہے جس نے پھول میں رکھا ہے. انسان میں حسن کہاں سے آئے گا؟ وہ تو کسی اور کا ہے جو اس میں رکھا ہوا ہے. کسی بھی جاندار میں حسن, اور حسن ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی حسین بنا دیتے ہیں. عجیب کمال ہے, بہت بڑا ہارٹ ہے وہ, بہت بڑا علم ہے, بہت بڑی حکمت ہے, کسی بھی چیز کو. جانوروں میں حسن ہوتا ہے, خراب سے خراب جانور میں حسن ہوتا ہے, سانپ بچے میں حسن ہوتا ہے, مزی جانوروں میں, غیر مزی جانوروں میں, ہر شے کا حسن الگ الگ ہے. اونٹ کتنا بھدا جانور ہے لیکن اونٹوں میں حسن ہوتا ہے, گائے بھینس کتنے بھدے جانور ہوتے ہیں لیکن ان میں حسن ہوتا ہے, گدھا گھوڑا کتنا بد جانور ہے اس میں ایک حسن ہوتا ہے, شیر چیتے میں حسن ہوتا ہے. عجیب مولا کی شان ہے, پرندوں میں, پرندوں کے پر میں, پرندوں کی چونچوں میں حسن کوئی ایک جگہ نہیں ہوتا, بیوٹی کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی, وہ ہے سب ایک کی طرف سے ہی. اتنا حسن ہے وہ سب ایک کی طرف سے ہی ہے. تو جس حسین کی طرف توجہ ہے اصلا وہ توجہ اللہ کی طرف ہی ہے, معرفت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف ہے وہ. اور جرم اسی کا ہے کہ جس کا ہے اس کی طرف منسوب کرنے کے بجائے غیر کی طرف منسوب کر رہا ہے. غلطی وہی ہے، مواخذہ اسی پر ہے، بھائی جس کا حق ہے اس کو دو، تم نے تو دوسروں کو دے دیا. قوت، طاقت اور فن کہاں سے آئے گا؟ مخلوق میں کہاں سے آئے گا؟ جو جس کا اپنا موجود نہیں ہے اس کے اندر بولا کہاں سے آ جائے گی چیزوں؟ اتنی قوت ہے چھوٹی سے بڑی، اور کسی چیز کی بھی قوت ہے وہ سب اللہ پاک کی ہے. ساری قوتوں کا مرکز اللہ پاک ہے. انسانوں میں قوت، جانوروں میں قوت، جنات میں قوت، فرشتوں میں قوت، ایٹموں میں قوت، پھر قوت کی کوئی ایک قسم تھوڑی ہے، ہزاروں سینکڑوں قسمیں ہیں قوت کی بھی. پانی کی قوت، ہوا کی قوت، زمین کی قوت، آگ کی قوت، درندوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی قوت جو ہے نا وہ صرف اس کا مرکز اللہ پاک کی ذات ہے. یہ چیز جتنی بیٹھتی ہے اتنی زیادہ دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے. عجیب بات ہے، کیونکہ دل کی صفائی میں توحید ہے، اور توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمال کا مرکز بنانا ہے ہر چیز میں. کمالات کا مرجع و مرکز اللہ پاک کی ذات ہے، وہی توحید ہے. توحید کے کمال کے ساتھ میں حب نسبت اللہ کے ساتھ میں جڑنا لازمی ہے، کمال اگر توحید کا حاصل ہوا تھا. اور توحید کے کمال کے ساتھ میں توکل کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. نظر اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، توحید کے ساتھ میں توکل ہے، لگا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے صفات ایمان ہیں وہ ایمان کے رشتے دار پورے. جب کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھنے کا ملکہ پیدا ہوگا تو مال پہ اس کی نظر نہیں رہے گی تو بخل کہاں سے رہے گا؟ جان پہ اس کی نظر نہیں رہے گی تو بزدلی کہاں سے رہیں گے؟ چیزوں پہ اس کی نظر نہیں رہے گی تو تما اور ہرس کہاں سے رہے گی؟ کسی بشمول اپنے کسی کو بھی جو ہے بڑا سمجھنے کی صفت نہیں رہیں گی. بڑا تو وہی ہوگا جس کے پاس یہ سارے کمالات ہوں گے، تو تکبر کہاں سے ہوگا؟ جب مخلوق کی حیثیت ہی ختم ہو جائیں گی ذہن میں سے، تو اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور ریاکاری کہاں سے رہیں گی؟ یوں ہے وہ ایمان کے کمال کے ساتھ ایمان کی صفات ہیں. جتنی گندی صفات بھرے ہوئے ہیں ایمان کو بتا رہے ہیں کہ ایمان کس ٹائپ کا ہے. جتنی گندی صفات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کس ٹائپ کا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز دل کی صفائی ہوتی ہے، اور دل کی صفائی نفس کی صفائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور نفس کی خصوصیت ہے غیر اللہ کی طرف توجہ، تو دل کی خصوصیت ہے اللہ کی طرف توجہ. تو نفس جب دل جب غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے تو وہ نفس کی توجہ کا شکار ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی محبت کو دل سے نکال کے اللہ کی محبت دل میں بٹھانا. تو اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کثرت سے، اور ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف متوجہ ہونے سے ہٹانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے تعلقات کو کم کرنا، علائق کو ختم کرنا. اور ایک چیز یہ ہے کہ حقیقت کی لائن سے مطالعہ کرنا جائے گا، جس کو ہم جو ہم کرتے بیٹھے نا، جسے مثلا اس وقت پہچاننے کی کوشش کرنا کہ بھائی یہ ہے کیا، ہے چکر کیا ہے. کیونکہ جب معلوم ہو جاتی ہے بات تو پھر وہ ظاہر ہے کہ عقلی لگاؤ تو رہتا نہیں، تبھی لگا ہوا رہتے ہیں تھوڑے بہت، وہ بھی مزمحل ہو جاتے ہیں. بشری لگاؤ، طبعی لگاؤ، وہ رہتا ہے وہ مزمحل رہتا ہے، عقل توحید کے مقابلے میں نہیں آتا بلکہ توحید سے دب کے رہتا ہے، توحید سے ماتحت ہو کے رہتا ہے. کیونکہ جس مخلوق کے ساتھ میں تعلق ہوگا وہ مخلوق اگر اللہ کے حکم سے ہے تو وہ اللہ کے تعلق ہی کا اعتبار اس میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا ہی اعتبار اس میں ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے ہے یہ. تجھ کو بھی چاہیں، تیرے چاہنے کو بھی چاہیں، تو اللہ کو ہی چاہا جاتا ہے. اللہ جس چیز کو چاہ رہا ہے اس کو چاہ رہے ہیں تو اللہ ہی کے چاہنے کی وجہ سے چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ماتحت میں آ جاتے ہیں. اور چیز اپنے توابع کے ساتھ میں مل کے پوری شمار ایک ہی ہوتی، تابع شمار میں نہیں آتا، اصلی چیز شمار میں آتی. اس کے جتنے اس کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں جتنی ہیں، پیکج میں شامل جو چیزیں رہتی ہیں وہ شمار میں نہیں آتی، وہ ہے پیکج میں شامل. ایسے یہ تعلقات، بیوی بچوں کے تعلقات، دوستوں کے تعلقات، ماں باپ کے تعلقات، اولاد کے تعلقات، مال کا تعلق، فلاں کا تعلق، فلاں کا تعلق، بس وہ علاقہ جو ہے نا ایک واسطے سے ایک راستے سے ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. تو بزرگ لوگ یہ فرماتے ہیں، بزرگوں کا کہنا یہ ہے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف جو ہے وہ تبدیل دانش کا نام ہے. تبدیل دانش اپنا علم اور اپنی سمجھ بوجھ کو بدلنا، تصوف میں دانش کی تبدیلی ہے. دانش میں فہم سمجھ، بہت دانش مند آدمی ہے. کوئی آدمی نام ہی رکھ لیتا اپنا کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، بولتے ہیں دانش. تبدیل دانش، کیونکہ ہمارا مشاہدہ اور ہمارا تجربہ اور ہم جس ماحول میں ہیں، اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان جو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہم جس جو بول بولتے چاہتے ہیں، لوگ جو بول بولتے ہم سنتے ہیں، یہ سب ہماری دانش کو گڑبڑ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہے کچھ سمجھا ہوا کچھ، ہے کچھ سمجھا ہوا کچھ، ہے کچھ سمجھا ہوا، اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں پورے. پوری بنڈی الال بولتے ہیں اس کو، الال بنڈی جب الال ہوتی ہے تو جو پچھلا حصہ کھڑا ہوا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جو اٹھا ہوا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، جو نیچے ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، جو سامنے کا حصہ ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، جو پیچھے کا حصہ ہے وہ سامنے ہو جاتا ہے. الال ہونے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو توحید الوہیت میں، توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کو، ذات کا مذاکرہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں، کنہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، حقیقت شناسی کے اعتبار سے، صفات کا مرجع و مرکز ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے. صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبیاں، وہ کمالات جو اللہ کی ہیں وہ بندے پر کھلتی ہیں، اور جب یہ کمالات اور خوبیاں بندے پر کھلتی ہیں تو نظر اس کی کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، تو اس سے دل کی گندگیاں جاتی ہیں. عجیب عجیب صفائی ہے یہ، دل کی صفائی کے عجیب معنی ہے. اور اسی لیے نماز میں دل سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز کی شروعات دل سے ہے، نیت پہلے ہے، پھر زبان سے تکبیر بعد میں ہے، پھر ہاتھ پیروں کی مشغولیت اس کے بعد میں ہے، کام وہیں سے شروع ہوتا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے عمل. اور نماز ہی کی بات نہیں، ہر عمل دل سے شروع ہوتا ہے پہلے. اور ہمارے لوگ، ہم لوگوں نے اتنی غفلت اختیار کی ہوئی ہے کہ دل کو شروع ہی ہونے میں شامل ہونے نہیں دیتے، حالانکہ اسٹارٹنگ وہیں سے ہے. تو جو چیز شروع نہیں ہوئی اس کے ختم ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا، شروع نہیں ہوئی. شریعت احکام لگانے کے اعتبار سے نرمی کرتی ہے، شروع نہیں ہوئی مگر شروع ہو گئی، چلو اچھا پڑھ لو، ایسے ہی نماز پڑھ لو، دماغ آگے نہیں اور ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لیا نا. جس درجے میں بھی حاضر ہے اس کا اعتبار، چونکہ بغیر تھوڑا بہت حاضر ہوئے کہ نہیں ہوتا کوئی کام، تو مطلوبہ درجے میں حاضر نہیں ہوا وہ بہت تھوڑے درجے میں حاضر ہوا وہ ٹھیک ہے، چلو ہوا لگی ادھر سے. تو اس لیے جیسے شریعت میں کیا ہے، پاکی کا حکم ہے،
جسم بھی پاک رہنا، کپڑے بھی پاک رہنا، صاف بھی رہنا، پاک بھی رہنا. صاف کے معنی آتے ہیں ستھرا رہنا، اور پاک کے معنی آتے ہیں حکم کے اعتبار سے پاک ہونے کا حکم اس پر ہونا. تو صاف ہونے کو مسلم غیر مسلم دونوں سمجھتے، پاک ہونے کو مسلم ہی سمجھتا غیر مسلم نہیں سمجھتا. پاک ہونے کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا غیر مسلم کے پاس، اور پاک ہو بھی نہیں سکتا. کیونکہ صاف ہونے میں نجاست ظاہری سے صاف ہونا ہوتا ہے، اور پاک ہونے میں نجاست باطنی سے بھی پاک ہونا پڑتا ہے، جس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. بے وضو ہونا، آپ صاف نہیں، ابھی غسل کر کے آئے ہیں، آپ بالکل صاف ہیں لیکن بے وضو ہیں، وضو نہیں ہے تو پاک نہیں ہے. بے غسل ہونا، ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، پاک نہیں ہے. اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ صاف بھی نہیں ہے لیکن صاف سمجھ رہے ہیں، مطلب اس پر شراب کے ڈبے، شراب کے اثرات، خون کے اثرات، پیشاب کے اثرات، گندگی کے اثرات، کتا چراتے سو اثرات. کتے کا لواب ناپاک ہے، کتا جب لگاتا ہے کسی کو زبان یا اس کا لواب تو وہ بہت زیادہ ناپاک ہو جاتی ہے چیزوں، اتنی ناپاک ہوتی ہے کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ دوسری چیز سے لواب ناپاکی ہو تو اس کو تین مرتبہ دھونا، کتے سے اگر کوئی چیز لگ کے ناپاک ہو جائے تو اس کو سات مرتبہ دھونا ہے. اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ کتے سے اگر ناپاک ہوئے تو خالی پانی سے دھونا کافی نہیں ہے، اس کو ایک مرتبہ کم از کم مٹی لگانا. اب وہ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ان کے اپنے زمانے میں پچھلے، تو وہ یہ ہے کہ اس کے لعاب میں جو چکنائی ہے وہ پانی سے نہیں جاتی رہتی، وہ مٹی ملے تو مٹی میں جذب ہو کے اس کو لپٹتی جاتی رہتی، خدا کی شان ہے. تو خیر ہماری فقہ حنفی میں تو تین مرتبہ دھونا فرض ہے، سات مرتبہ مستحب اور سنت ہے. بعض دوسرے فقہ میں جو ہے وہ سات مرتبہ واجب ہے، اس میں ایک مرتبہ مٹی لگانا واجب ہے برتن ہے تو دیکھنا. تو وہ تو اب تو صفائی کا تصور بھی نہیں رہا، پاکی کو تو خیر پہچانتے کیا، یہ صفائی بھی نہیں ہے. ادھر سے صفائی ہوتے 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 دل تک جانا، دل سے صفائی ہوتے 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 باہر تک آنا، صفائی ہے. اسلام میں کیا ہے؟ صفائی ہے. اطہر شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. شطرن کے معنی نصفن کے بھی آتے ہیں، اور شطرن کے معنی حصتن کے بھی آتے ہیں. پاکی ایمان کا حصہ ہے، یا پاکی آدھا ایمان ہے. خیالات کی پاکیزگی، دماغ کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی، اللہ کے غیر کی طرف جو باتیں ہم لوگ منسوب کرتے ہیں ان سب کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں ہماری، تعالی شان وہ پاک ہے. وہی برکت والے ہیں، وہی کمال والے ہیں، سارے کمالات کا مرجع وہی ہیں، سارے حسن کا مرجع وہی ہیں، سارے فنون کا مرجع وہی ہیں. انسان جو چیزیں کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. سورہ یاسین میں جانوروں کا ذکر ہے کہ جانور اللہ نے بنائے، اس کے بعد کشتی کا ذکر ہے کہ کشتی اللہ نے بنائی. کشتی اللہ نے بنائی، جانوروں کے ساتھ میں ذکر ہے. علماء نے مفسرین نے یہی لکھا ہے نا کہ جانور تو وہ ہیں جس میں انسان کے ہاتھ کا دخل نہیں ہے، کشتی وہ ہے جس میں انسان کے ہاتھ کا دخل ہے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کر کے یہ بتایا کہ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ کشتی اور جہاز تم بناتے ہو، تم کا بناتے ہو، ہم بناتے ہو، بنواتے ہیں. تو بنوانے کا عمل تو ایسا ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ نہیں لگا تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں وہ اسی سے بنوا رہے ہیں. عناصر کو اگر استعمال کر رہے ہیں آگ پانی مٹی ہوا کو تو اس سے بنوا رہے ہیں, فرشتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بنوا رہے ہیں, تو کبھی انسان کو استعمال کر کے اسے بنا دیتے ہیں, بنا دے تو وہی ہیں. وہ علم بھی ان کے پاس ہی ہے, وہ فہم بھی, وہ عقل بھی, وہ سب وہ انسان کو دی ہوئی ہے, تو کر یہ کام. تو اس لیے صفات الہی کا پہچاننے کا مسئلہ آتا ہے, پھر علم اللہ تعالیٰ کا, حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بلکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے عقیدوں کا بالکل پاک صاف رہنا یہ بہت پہلی چیز ہے, پھر قلب کا معصیتوں سے پاک صاف ہونا ہے, گناہ کے رجحانات سے, گناہ کے جذبات سے, گناہ کی خواہشات سے, گناہ سے, کیونکہ قلبی گناہ الگ ہیں, قلب کے اپنے گناہ بھی ہیں. پھر غفلت سے پاک ہونا ضروری ہے, بھول سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی رہنا ہوتا. پاک دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد کی جگہ بن سکتا ہے, اللہ کی معرفت کی جگہ بن سکتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے انوارات کے آنے کی جگہ بن سکتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے علوم آنے کی جگہ بن سکتا ہے. صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دل کو پاک کرو گے تو انبیاء جیسے علوم تمہارے دل کے اندر سے نکلیں گے, دین اندر خود علوم انبیاء, دیکھو گے تم اپنے اندر انبیاء کے علوم, بے کتاب و بے معود و استاد, بغیر کتاب کے, بغیر یاد دلانے والے کے, بغیر استاد کے, دینی اندر خود علوم انبیاء, اپنے اندر انبیاء کے علوم. علم جو ہے وہ انسان کے اندر ودیعت ہے, جب وہ دل پاک ہوتا ہے تو اس کے اندر سے نکل کے آتے ہیں علوم, وہ وہی ہوتے ہیں جو کتابوں میں ہوتے ہیں, نیاز کرنا ہوتا ہے خالی, اپنے اندر سے دل میں سے نکل کے آنے والے علم پر حکم نہیں لگا دینا جب تک کہ اس کو تیلی نہیں کر لینا قرآن سے یا حدیث سے, کیونکہ وہ ادھر سے آ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے, یا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, یا نفس کی طرف سے, یا ہماری کمزوری کس چیز اس میں شامل ہو رہی, اس کو انالائز کرنا رہتا ہوں اس وجہ سے. ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے علوم مکشوفہ الہامی علوم غیر عالم لوگ بیان کیے, عالم لوگ بھی نہیں بیان کیے ہوتے, کیونکہ جو صوفیہ اور اولیاء اللہ ایسے تھے جو عالم نہیں تھے, زیادہ علوم انہوں نے بیان کیے ہیں. علماء تو کرتے ہی ہیں کہ یجوز و لا یجوز کی تفصیل سناتے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کتاب میں ہے, قرآن میں, حدیث میں جو ہے, لیکن اسرار اور حکمتیں اور علوم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں, حقائق جن کو کہتے ہیں, معارف جن کو کہتے ہیں, دقائق جن کو کہتے ہیں, نقطے جن کو کہتے ہیں, اسرار جن کو کہتے ہیں, بھید, یہ زیادہ غیر عالم لوگ بیان کرے تھے, مگر ولی لوگ, غیر عالم ہو کے ولی کیوں اس وقت کہ پھر جب انہیں اپنے دل کی صفائی میں لگے تو اس کے اندر سے جو علوم نکلے وہ تھے, وہ پھر اس کو قرآن سے ملا تو نکل رہا اس میں سے, وہ حدیث کو ملا تو نکل رہا اس میں سے. وہ اچھا جب تک انہوں نے بولے اس وقت تک کسی اور نے نکالا بھی نہیں تھا, وہ انہیں نکال کے دینے کے بعد میں ہاں بھائی نکل رہا بول کے دکھ رہا, لیکن جب تک نکالے نہیں تھے کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا, ایسا ہوتا ہے. اور یہ ہر ایک کو چاہتے, عالم کی غیر عالم کی کوئی قید نہیں ہے, جاہل بوڑھے ہونے کی, نوجوان ہونے کی کوئی قید نہیں, صفائی سے ہے اس کا تعلق. اور صفائی جو ہے ایک سمندر ہے, اتنا گہرا, اتنا بڑا چوڑا سمندر ہے کہ اس کی حد نہیں ہے کوئی, صفائی ایک بڑا سمندر ہے. آئینہ جب صاف ہوتا ہے تو دو قسم کی صفائی اس میں ہوتی ہے، ایک صفائی یہ ہے کہ وہ گلاس صاف ہو، دوسری صفائی یہ ہے کہ اس کے اندر پارے والی صفائی آ جائے، پارا لگاتے ہیں نا پیچھے سے جو مسالہ لگاتے ہیں اس کو پیچھے، پھر وہ اتنا بڑا میدان بنتا ہے کہ اس میدان میں سورج بھی اترا ہوا ہے، چاند بھی اترے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی اترے ہوئے ہیں، اتنی سی چیز میں سارا اترا ہوا ہے، پوری کائنات اتری بھی ہوتی ہے، صفائی ایسا میدان ہے، اس میں بہت وسعت ہوتی ہے صفائی، نور میں بھی صفائی ہوتی ہے، اس میں روشنی میں بھی صفائی ہوتی ہے ایک قسم کی، سیڑھیوں میں صفائی ہوتی ہے، اس سے لکھا جاتا ہے کیوں پر ایک لکھا جا رہا اتنا گیگا بات اتنا گیگا بات چلتے رہتا ہے، جتنے زیادہ اس میں صفائی کرے اتنے گیگے بڑھتے جاتے ہیں، مطلب جو کام اس میں کیا جاتا ہے وہ صفائی سے ہی تعبیر ہے اصل میں حقیقت کے اعتبار سے، تو دل کا وہی حال ہے، اگر اس میں صفائی بڑھائی گئی تو پورا آسمان اور آسمان کے اوپر کی چیزیں، پورا عرش عرش کے اوپر کی چیزیں، پورا لوح لوح کے اوپر کی چیزیں سب اتر جاتی، اس لیے انسان جو ہے عالم پورا عالم پوری کائنات کا مجموعہ، اور پوری کائنات کا مجموعہ انسان کے خالی انسان کا دل پوری کائنات کا مجموعہ ہو جاتا ہے، ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو لوہے محفوظ پڑھتے تھے، ایسے بھی گزرے ہیں جو عرش کو دیکھتے تھے، ایسے بھی گزرے ہیں جو پہلے آسمان پہ کیا ہے بولتے تھے، دوسرے پہ کیا ہے بولتے تھے، تیسرے پہ کیا ہے بولتے تھے، پہلا کس کا بنا ہوا ہے، دوسرا کس، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کے صاحبزادے جو ہیں اہل بیت میں سے، وہ آسمان کی چیزیں بتاتے تھے، وہاں وہ ہے وہاں وہ ہے وہاں وہ ہے وہاں، پہلے آسمان پہ وہ ہے، دوسرے پہ وہ ہے، تیسرے پہ وہ ہے، چوتھے پہ، عرش پہ وہ ہے، کرسی پہ وہ ہے، لوح پہ وہ ہے، وہ بولتے کہ جیسے یہ دکھ رہا بھائی کو ویسے وہی دکھ رہا، وہ بھی دکھ رہا، انوار قدسیہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کے، آپ کے فیض کے، فیض نسبتی کے، خاندانی کے، نور کے، ایسے مناسب ہوئے وہاں پہ، یہ سب کھلا ہی کھلا تھا یہاں سے وہاں، اپنے آدم کو بھی پہچانتا ہوں، دوسرے آدم کو بھی پہچانتا ہوں، سات آدموں کو پہچانتے تھے، کوئی ان کے بیان میں میں سات آدم کو پہچانتا ہوں، دوسری مخلوقات کو پہچانتے تھے، وہ تو اس زمانے میں رہتے بول دیتے تھے مریخ پہ کیا ہے، چاند پہ اس پہ کیا ہے، اس پہ کیا ہے، جتنا تلاش کر رہے نا یہ بےچارے، ساری مصیبت بچ جاتی تھی ان کی، صفائی وہ چیز ہے، اس میں اتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، اتنی گہرائی پائی جاتی ہے، اور جو چیز اصل میں صاف ہوتی ہے وہ دل کی وہ قوت صاف ہوتی ہے جس کو ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس میں قوت ہے خاص جس کو ہم دل کہتے ہیں، وہ قوت میں ہے وہ کیفیت، وہ صفت جو ہے نا، جیسے دیکھنے کی ایک صفت ہے، سننے کی ایک صفت ہے، بولنے کی ایک صفت ہے، دل کی ایک صفت ہے، اس کا تعلق زیادہ وہاں سے ہے دل سے، اپنے جسمانی دل سے ہے اس کا تعلق، مگر وہ چیز نہیں ہوتی دیہی نہیں، الگ چیز ہے وہ قلب، الگ چیز ہے، مگر اس کا محل وہ ہے، اس سے زیادہ گہرا تعلق اس کا وہاں ہے، اس لیے جب بھی میرے دل میں بات آئی میرے دل میں ایسا ہے، تو چونکہ دل بولے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ یہ تو بکری کو بھی ہے، تو بھینس کو بھی ہے، تو جانور کو بھی ہے، کتے بجلی کو بھی ہے، وہ اس ایک لطیفے کا نام ہے اصل میں، وہ خاص قوت کا نام ہے، اس قوت میں یہ خصوصیت ہے معرفت کی، معرفت کی خصوصیت وہی ہے، پہچان کی جو خصوصیت ہے وہی ہے، درک کرنے کی، لینے کی جو خصوصیت ہے وہی ہے، اس کو جو ہے نا وہ خود کتنی لطیف ہوں گی، اس لطیف میں لطافت پیدا کرے تو کیا کیفیت بنتی ہوں گی، اب اندازہ فرمائیے، تو شریعت مطہرہ نے کیا یہ ہے کہ اس کے پاک صاف رہنے کا رکھنے کی تعلیم دی، شروع سے آخر تک سب سے بنیادی تعلیم مرکزی طور پر اسلام میں آپ کو صفائی کی ملیں گی، قلب کی صفائی اصل ہے. تو قلب صاف، دماغ صاف، نظر صاف، کان صاف، منہ صاف. منہ کی صفائی ایک تو یہ کہ برش سے منہ صاف کر رہے ہیں، اور ایک منہ کی صفائی اصل باتوں سے ہوتی ہے. آنکھ کی صفائی ایک ہی ہے کہ اس میں دوا ڈال کے صاف کرے، لیکن آنکھ کی اصل صفائی جو ہے وہ نظر سے ہوتی ہے، دیکھنے سے ہوتی ہے. کان کی ایک صفائی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس چمنوں میں بیٹھے ہوئے رہتے نا، ڈبا ڈبا مار لیتے، روئی گول پھراتے کان میں، ایک تو اس سے صفائی ہوتی ہے. اور ایک کان کی صفائی سننے کی صفائی ہوتی ہے. سننے میں آدمی کا کان پاک ہے ناپاک، دیکھنے میں آدمی کی آنکھ پاک ہے کہ ناپاک ہے، بولنے میں آدمی کی زبان پاک ہے کہ ناپاک ہے. ادھر ظاہری پاکی سے لے کے ادھر باطنی پاکی، ادھر باطنی پاکی سے لے کے ادھر ظاہری پاکی، ادھر سے یوں سلسلہ چلتا ہے. کیونکہ اللہ پاک پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جتنا تم سے ہو سکتا ہے پاک صاف رہو. اسی لیے ہر نماز کے ساتھ میں وضو لگا دیا، پاکی لگا دی. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصل تو روح کا وضو کرنا تھا، لیکن روح کا وضو جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے آدمی کے. روح کو دیکھ سکتا ہے نا، پر اس کو وضو کرائیں گا کیسا؟ تو اس لیے جسم کو وضو لگایا اللہ پاک نے، تو وہ روح کو وضو کرانے کے لیے ہے جسم کا وضو. اصل جسم کی پاکی روح کی پاکی کے لیے ہے. رعایت در رعایت، رعایت در رعایت کا معاملہ ہے. سب اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب روح کو پاک کرنا ہے تو روح پورے جسم میں ہے، لہذا روح کو تو کر نہیں سکتے تھے تو جسم کو کرنا تھا، تو اصلاً پورے جسم کو دھونا تھا دن میں پانچ مرتبہ. تو دن میں پانچ مرتبہ اصل غسل ہے، تو روح کو نہیں دھو سکتے تھے تو جسم پہ بات آئی. جسم کو پورا اگر دھونے کو لگا دی تو مشقت ہو جاتی تھی، تو اس لیے پھر اس سے حکم کو سمیٹ کے اوپر لائے. بولے بھائی جو حصہ جسم کا باہر زیادہ استعمال میں رہتا اس کو دھو، جو آپ کے لیے سہل اور کنٹرول کا ہے اس کو دھو. یہ یرید اللہ بکم الیسرا میں یہ ہے، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. پھر جو تمہارے اختیار میں ہے وہ دھو، جسم کے اندر کا اختیار میں نہیں ہے وہ دھونے کو نہیں لگا. جو اختیار میں آنکھ کے اندر کو بھی دھونے کو نہیں لگا، اس لیے اختیار میں ہونے کے باوجود تکلیف کا باعث ہے وہ. تو وہ ہونا تو چاہیے تھا پورا جسم پانچ مرتبہ دھونا ضروری ہوتا، لیکن کہا کہ پورا جسم غسل کرنا کہاں پہ تمہارے سے ہو سکتا ہے، لہذا تم ہاتھ پیر اور چہرے کو دھولیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو. سب کو دھونا بھی ایک مشقت کا کام ہے وقت، اس لیے اس پہ مسا رکھا ہوا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ کی جو نرمی ہے، اللہ پاک کی جو شفقت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جیسے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو جن جن جگہوں پہ اس کا پانی لگتا ہے وہ جگہوں کی جو روح ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پھر انہیں پوری روح کو متاثر کرتی ہے اپنی. اس طرح روح کی پاکی کا کام اللہ پاک فرماتے ہیں. پھر اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، پھر غذا کا کام کرتے ہیں. پہلے پاک صاف کرنا، پھر اس کے بعد اس کو غذا دینا. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اصل غذا روح کی ذکر اللہ ہے. اور روح کی معراج جو ہے وہ معائنہ ہے، وہ رؤیت اللہ ہے، اللہ پاک کا دیکھنا ہے، دیدار الہی وہ اس کی معراج ہے. وہ غذا کی بھی غذا سمجھ لیجیے آپ. تو روح کی پاکی کا نظم ہے، دل کی پاکی کا نظم ہے، نفس کی پاکی کا نظم ہے، دماغ کی پاکی کا نظم ہے، آنکھوں اور کانوں اور زبان کی پاکی کا نظم ہے. جتنی چیزیں آنکھ اور کان اور زبان کی ممنوع ہیں وہ اس کو گندگی سے بچانے کے لیے ہیں. اس لین کی گندگی میں آ جاتی ہے زبان اور آنکھ اور کان اگر اسے نہیں بچایا گیا. کپڑوں کی پاکی، اس کے ساتھ صفائی. کپڑوں क्योंकि पाकी में भी अजीब कॉन्सेप्ट है। एक ये है कि गंदगी से पाक होना, एक ये है कि अहकाम में इलाही में मासियत से कपड़े का पाक होना, मतलब हराम माल से कपड़ा खरीदा हुआ है, कपड़ा पाक थोड़ी है। कपड़ा हलाल माल से है लेकिन काटा हुआ है दुश्मन के तरीके पर, तो कपड़ा पाक थोड़ी है। उसकी तराश खराश अल्लाह की पसंदीदा नहीं है, उसकी कटिंग वटिंग अल्लाह की पसंदीदा नहीं, वो कपड़ा गंदा कपड़ा है। हुक्म इलाही नहीं है उसमें, जिंदा था ने पाक का कहता था। अल्लाह का हुक्म जो है ना वो असल है। कपड़े पाक हो, और एक पाकी उसमें क्या है पता है? अपनी नीयत से उसमें पाकी नापाकी का असर पड़ता है। अगर कपड़े को लोगों को दिखाने, लोगों में अपनी इमेज बनाने के लिए पहना गया तो वो कपड़ा गंदा है, रूहानी एतबार से गंदे कपड़े में आता है। जो आदमी रियाकारी के लिए लिबास पहने, अलबसाउल्लाह सौबा मजल्लती यौमल क़ियाम, अल्लाह ताला जिल्लत का कपड़ा उसको पहनाएगा क़यामत के दिन। तो कपड़े तो अल्लाह के लिए पहने जाते हैं ना, कि लोगों को दिखाने के लिए। जिस्म को लोगों से छुपाना भी फर्ज है, लेकिन लिबास पहनने की असल नीयत तो अल्लाह की है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के लिए होते कपड़े जो अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह को अपने हबीब के अलावा दूसरे कपड़े थोड़ी पसंद आएंगे, तो जो अल्लाह के हबीब के कपड़े हैं वही बंदे तो अल्लाह को पसंद होते हैं। और जो अल्लाह के हबीब का कपड़ा है, करीब करीब सारे पैगंबरों का वही कपड़ा था, सब पैगंबर वही पहनते थे, वैसे ही पहनते थे। कपड़ों की पाकी, जगह की पाकी, जिस्म की पाकी, नमाज में सब पाकियां लगाई, इसीलिए नजासत हकीकी से पाकी, नजासत हुक्मी से पाकी। नजासत हकीकी में फिर गलीजा अलग है, खफीफा अलग है, हल्की अलग है और भारी अलग है। फिर माइल साइल बहने वाली अलग है, जामिद अलग है। सबसे पाक रहना, पेशाब है, शराब है, खून है, नापाक पानी है, नापाक जानवरों का लुआब है, ये सब ऐसी नापाकियां हैं। मरी अलग है, फिर गैर मरी अलग है, दिखाई देने वाली अलग है, नहीं दिखाई देने वाली अलग है, पतली अलग है, गाड़ी अलग है, और ज्यादा नजाकत वाली चीज अलग है, कम नजाकत वाली चीज अलग है। बकरी का पेशाब, ऊंट का पेशाब, गाय का पेशाब, जायरे के फ्लाटरवाज में काम करने वाला आदमी उसको सब लग जाते हैं सब चीजें, उसकी ज्यादा नापाक नहीं है वो चीज, खफीफा में आते हैं। अपना पेशाब जितना नापाक है उसका 1/4 वो नापाक है, उसकी नापाकी में 1/4 पना है। अपने पेशाब का टिबल पेशाब उसका अपने को लगा तो वो नापाक होता, जब देखे वो कपड़ा नापाक होता, और खफीफा है वो, ये गलीजा है। बौल मायू कलू लहम हो, जिनका गोश्त खाया जाता है उनका जो पेशाब होता है, रुबे सौ लगना खाली, हमारा तो एक ग्राम लगा तो नापाक हो जाता ना, वो पूरा पाऊ कपड़ा लगना हो तो नापाक होता। बड़ा कपड़ा है तो उसका पाऊ बड़ा, छोटा कपड़ा है तो उसका पाऊ बड़ा, उसका उसके हिसाब से उसका पाऊ, ऐसी लंबी चादर है नमाज पढ़ने की, पाऊ अगर भीगी तो फिर वो नापाक होती है ना, जब तक नापाक नहीं है, चूंकि वो नजासत खफीफा है। तो नजासत खफीफा अलग है, नजासत गलीजा अलग है, नजासत हकीकी अलग है, नजासत हुक्मी अलग है, नजासत मरई अलग है, नजासत गैर मरई, मरी कहते हैं दिखाई देने वाली, गैर मरई नहीं दिखाई देने वाली। नजासत साइल अलग है, नजासत जामिद अलग है, बस अगर नजासत। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सआदत के जो राज हैं उसमें से पहला राज सफाई है। सआदत का मतलब होता है नेकबख्ती,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیک بندہ شمار ہونا اور دنیا اور آخرت میں نیک بندہ بننا اس کے چار سیکرٹ ہیں. اس میں سے پہلا سیکرٹ صفائی کا ہے, طہارت ہے, یہ طہارت کی عادت ہونا, پاک صاف رہنے کی عادت. پھر یہ طہارت اسلامی اعتبار سے طہارت کا مفہوم لینا, مذہبی علم الہی کے اعتبار سے طہارت کا مفہوم لینا, اور علم الہی کے اعتبار سے طہارت کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے, بہت, جیسے بھی تھوڑا سا ادھر ادھر زگ زگ کر کے اپنا ہے, کیونکہ ظاہر پوری تفصیل تو سنا بھی نہیں رہا ہوں میں, نہ میرے ذہن میں ایک وقت ہے, ویسے ہی چل پڑی بات تو سنا رہا ہوں, کوئی فری پلان تھوڑی سنا رہا ہوں, خالی بیٹھے ہوئے اب کہاں کتاب پڑھنا ہاتھ میں ہو رہا تھا تو ویسے شروع ہو گیا ہوں, مگر اس میں اپن زگ زگ کر کے آئے بہت, ادھر 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 ادھر. اسلام میں طہارت ہے, کارپٹ گندی ہو گئی اس کی پاکی الگ ہے, آئینہ گندا ہو گیا اس کی پاکی الگ ہے, چاقو چھری گندے ہو جاتے ہیں ان کی پاکی الگ ہے, خوب گندے ہو جاتے ہیں ان کی پاکی الگ ہے. نور الازہ میں جو پہلی کتاب ہمارے پاس پڑھاتے ہیں اس کے پاس پاکی کی صورتیں بتاتے ہیں, پاکی کی صورتیں الگ 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 ہیں. کسی چیز کو خالی پوچھیں گے آپ تو پاک ہو جاتی, کوئی چیز میں خالی خشک سوکھ جائے تو بھی پاک ہو جاتی. زکاۃ الارض یبسوا, زمین کی پاکی کیا ہے, اس کا خشک ہو جانا ہے. زمین پہ اگر کتے گڑبڑ کر دیتے ہیں, بلیاں گڑبڑ کر دیتے ہیں, ریسٹ ایریا میں جانے کے بعد ارے بھیا نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, پتہ نہیں کتے بلی ٹہلانے والے کیا کر, وہاں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے تو بس پاک ہے وہ. زکاۃ الارض یبسوا, زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے, سورج لگنے سے دھوپ لگنے سے پاک ہو جاتی چیزوں, یا ہوا اس کو اڑا دے تو بھی پاک ہو جاتی ہے. زکاۃ الارض یبسوا, اور جتنی ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں جیسے آئینہ ہے, جیسے کانچ ہے, گلاسز ہیں, جیسے جو ہے ایسی وہ کیا بولتے ہیں اس کو تلوار وغیرہ ہے, چاقو وغیرہ ہے, جج بنی ہوتی ہے اندر, اس کو خالی پوچھے تو صاف ہو جاتی, اس میں دھونا ضروری نہیں. خوف موزہ وغیرہ زمین پہ گھسنے سے صاف ہو جاتا, جو لیدر کے ساتھ ہم پھیلتے ہیں, ارے بھائی ہم پیشاب ہو گئے تو یہ بتا رہے کچھ بھی نہیں, بس اس کو زمین پہ رکھا تو صاف ہو جاتا, اس کی باقی اس کے حساب کی ہے. اور ہمارے جسم کو اگر کچھ ناپاکی لگ گئی تو اس کو دھوئے تو ہی پاک ہوتا ہوں, نہ سکھائے تو ہوتا ہوں, نہ دگڑے تو ہوتا, نہ گھسے تو کچھ نہیں, اس کو دھونا ہی پڑتا, عجیب چکر ہے. پیشاب لگ گیا سوکھ گیا, وہ تو سوکھ گیا زمین کے پاس, سوکھ جاتا ہے تو پاک, تو نہیں پاک ہو سکتا, تو اول نمبر کا ناپاک ہے, تو دھونا ہی پڑے گا. ہمارے لیے دھونے کا حکم ہے, زمین کو خالی سوکھ جانے کا ہے, گلاسز کو خالی پوچھ دینے کا ہے. صرف مقدار قلیل معفو ہے اپنے جسم سے, چھوٹی سی مقدار اس کو معفو عنہ مقدار کہتے ہیں, اتنا حصہ اگر ہے تو نماز وغیرہ کے حساب سے معاف ہو. تھوڑا سا خون کا ڈبا لگ گیا, تھوڑا سا پیشاب لگا ہوا ہے, تھوڑا سا مزید کا خطرہ لگا ہوا ہے, اچھا ہے دھو لو, لیکن نہیں دھوئے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی. ٹشو سے استعمال کرنا پڑ گیا, ٹشو استعمال کرنا پڑ گیا, پانی نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ پوری طرح صفائی تو ہوتی نہیں, پاک ہے جب نماز ہو جائے گی. یہ میں سمجھے کہ میں نہ پاک ہوں, بعض نوجوانوں کو یہ رہتا ہم پاک ہی نہیں ہیں, ارے بھائی ایسا کیسا رہتا پاک نہیں ہے, پاک ہوتے ہیں. ایک مسلمان پاک ہی رہتا ہے, اس کو خامخواہ علم حاصل نہیں ہونے سے اس کو ناپاکی کا وہم ہو جاتا ہے, پاک ہی رہتا ہے اکثر, تو پاک ہی رہتا ہے, ناپاک ہے تو پھر پاک ہو جائے آدمی. تو طہارت کے جہاں جہاں جس جس طرح کے احکام ہیں, اور پاکی کے اور صفائی کے جہاں جہاں جس جس طرح کے احکام ہیں, ویسی پاکی اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر تصوف کا پہلا قدم طے ہوتا ہے. صرف تصوف میں سے پورا ہو, تصوف صفائی سے ہے, اور صفائی وہاں سے شروع ہوتی ہے, دماغ سے شروع ہوتی ہے, دل سے شروع ہوتی ہے.
وہاں کی صفائی توحید ہے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر بات شروع ہی نہیں ہوتی. بات شروع ہوں گی, اسٹارٹ ہوں گی مذہب کی کلمے سے, اس لیے کلمے سے دل کی صفائی شروع ہوتی ہے. ایک موٹے موٹے درجے میں صاف ہو گیا, اب جتنا کلمہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اترے گا اور جتنا اس کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ زندہ ہوگا, اتنے زیادہ صفائی بڑھتی چلی جائے. اس لیے اس کلمہ مبارکہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے. اس مبارک کلمے کا ذکر آدمی اپنی زبان سے کثرت سے کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس مبارک کلمے کو کے مفہوم کو بھی اپنے دماغ کے اندر تازہ کرتا رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں غور و فکر کی عادت ہو, تاکہ اللہ کی مخلوق میں ان صفات کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کی عادت پڑے. جب اللہ پاک کی صفات کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے, دھیان ہوتا ہے, تو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی ہی صفات کا جلوہ نظر آتا ہے, پھر ان صفات کو آدمی اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے, تو ان صفات کے جو اثرات آدمی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ مخلوق سے جڑنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتے ہیں, کیونکہ صفت کی وجہ سے وہ تعلق اثر پڑا دل پر, اور وہ صفت جب اللہ کی ہونا معلوم ہوگا تو دل کے اندر وہ اثر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے گا. جیسے حسن کے اندر عشق رکھا ہوا ہے, حسن کی وجہ سے آدمی اس پہ عاشق ہوتا ہے. اب اگر یہ حسن اور خوبصورتی اللہ کی طرف منسوب ہوگی کہ وہ اللہ کی خوبصورتی ہے, تو پھر یہ عشق کا مضمون بھی اللہ کی طرف جائے گا, مخلوق کی طرف نہیں جائے گا. لذت کی طرف طبیعت چلتی ہے, جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو طبیعت کا چلنا اللہ کی طرف ہوگا. راحت کی نسبت چیزوں کی طرف ہوتی ہے کہ چیزوں سے بڑی راحت ہے, راحت تو اللہ کے پاس, اللہ کے خزانے میں, شفا اللہ پاک کے خزانے میں, دواؤں کے ساتھ شفا کا تعلق ہوتا ہے, آدمی کی طبیعت اس طرف چلتی ہے. بستروں کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ راحت کا تعلق ہوتا ہے, آدمی کی نسبت چیزوں اور سواریوں کی طرف چلتی ہے. سردی گرمی سے بچنے کا تعلق جو ہے نا وہ لباس کی طرف چلتا ہے. یہ سب چیزیں جن جن چیزوں سے طبیعت کا تاثر قائم ہو رہا ہے, جس وقت یہ حقیقت بندے پر منکشف ہوتی ہے سالک پر کہ یہ تو اس کا مبدا تو, اس کا فیضان تو وہاں سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے, ان سب تعلقات کے اثرات پر کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں, محبت ان کی نہیں رہتی, اس طرح محبت سے خالی ہوتا ہے. یعنی یہ پہلے یہ جو سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ معصوم اللہ کی محبت سے قلب فارغ ہو, یہ کیوں کہ ممکن ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس پہ, اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ممکن ہے, ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہوتا ہے. معصوم اللہ کی محبت سے فارغ ہی ہوتا ہے بندے کا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں اور ان کے مواعظ میں یہ بات ہے کہ جب تک دنیا اور آخرت دونوں سے قلب فارغ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی شمع بندے کو حاصل نہیں ہوتا, مولا ملتے ہی نہیں. آخرت بھی مطلب کے اعتبار سے, نیت کے اعتبار سے, آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے متعلق نعمتیں ہیں, ناراضگی سے متعلق مصیبتیں ہیں. تو اصل تو اللہ ہی مقصود ہے, تو اعتبار نیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا ہونا ہے اور ان کی ناراضگی سے بچنا ہے. تو بھی جنت کا اسی سے تعلق ہے, جہنم کا اسی سے تعلق ہے, اس کا کام حاصل کرنے کے اعتبار سے, اس کا بچنے کے اعتبار سے. بس ایسے ہی چل رہے تھے, طبیعت چل رہی گئی تھی پڑھنے, کتاب پڑھنے کی. کتنے بجے ہے نماز؟ مانو جی تھوڑا سا کتاب پڑھ کے ختم کرتے ہیں, ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بطور نصیحت کہے کہ تو اللہ سے ڈر, اور وہ اس کا جواب دے کہ تو اپنے آپ کو سنبھال, میرے کو نصیحت کر رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ میں تو اپنے کو دیکھ میرے کو کیا بول رہا ہے, تو یہ ایسا بولنا بڑا گناہ ہے. وہ رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے ڈر تو ہمیں ٹھیک ہے, ڈرنے کی بات ہے, ڈروں گا, کوشش کروں گا, ایسا بولنا ہے. میرے کو کیا نصیحت کر رہا ہے, اپنے کو دیکھ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری ضرورت نہیں ہے کیا؟
ٹھیک ہے میرے کو ڈر بول رہا نا بھائی میں ڈرتا ہوں بول کیا کہوں گا کبھی ذہن کام نہیں کرتا کہ یہ بھی گناہ کر رہے ہوں عام طور پر تو یہی عادت ہے بولنے کی اے میرے کو کہاں بولا تو کرے دیکھا تیری میری جو ہے نا متھی دیکھو دیکھی وہ تنکا تیرے کو نظر آ رہا ہے اور اپنے ناک کے اوپر گڑ بیٹھے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا تیرے کو ایسا بولتے ہیں ہم لوگ تو حضرت صوفیہ نے سوری فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو ہمسایوں کا محبوب اور لوگوں کے نزدیک محبوب معلوم کرو تو جان لو کہ وہ مداہن یعنی دین میں سستی کرنے والا ہے کیونکہ دین میں سستی نہیں کرنے والے سے سب لوگ نہیں چاہ سکتے تھوڑے لوگ اس کو چاہیں گے اس کو بیچارے کو راضی رہنا پڑتا اس کو آپ جو کر رہے ہیں آپ بہت اچھے آپ اچھے آپ اچھے سارے دنیا والے اچھے ہی ہیں بلکہ اگر بولیں گے تو کیا مطلب بات کا کہ کوئی آپ کو برا نہ بولے یہی مطلب ہے بات کا تو جب تک دین میں مداہنت نہیں آئیں گی آپ یہ پوزیشن لے نہیں سکتے ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے تھوڑے دن پہلے میں کہا آپ کو آنا ہے ہم سیمینار کر رہے ہیں اس میں بیان کرنا ہے بولا ہے کیا قصہ تو میرے کچھ بھی نہیں ہے بینل مسالک کا جو ہے نا جوڑ کر رہے ہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے اس میں شیعوں کو بلائیں گے کہیں گے ہاں بلائیں گے اس میں بریلوی بھی ہوں گے اس میں غیر مخلف بھی ہوں گے اس میں مخلف بھی ہوں گے میں نے کہا قادیانی بھی ہوں گے نہیں وہ تو قادیانی کو نہیں بلا رہے انتظامی مسئلے تھے کیا جوڑ ہے اسلام میں ہے اس کی اجازت ایسا کرنے کی ایک دوسرے کو گالی نہیں دینا ہے وہاں جا کے گالیاں نہیں دو بلکہ آپ پابندی لگا دی اگر تو بغیر مداہنت کے نہیں ہو سکتا سب اچھے ہیں بلکہ کیسے بولیں گے آپ جائز ہے سب اچھے بولنا سب صحیح ہے بولنا کیسے بولیں گے سب صحیح ہے بول سب صحیح نہیں ہے بولے تو لڑائی ہوتی سب صحیح ہے بولے تو مداہنت ہوتی اب سب کے درمیان میں محبوب رہنے کے واسطے سب اچھا کام کر رہے سب مسلمان بھائی بھائی ہے چاہے مسلمان رہو نہ کرو وہ بھائی بھائی اگر کے مل کے بولے تو یہ تو مداہنت ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ واجبات موسعہ اور نوافل پر صنعت و حرفت کو مقدم رکھتے تاکہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائیں یعنی ضروری کمائی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا نوافل میں مشغول رکھنے سے اچھا ہے جب دیکھو جب تسبیح لے کے قرآن شریف پڑھ لیتے نفل پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ کہ ضروری نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کے آدمی اپنا کمانے چلا جائے وہ زیادہ افضل ہے. کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کی نسبت سوال کیا کہ جو قصب کا محتاج ہو اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جائے تو اسے اس دن سوال کی حاجت ہوگی آپ فرمائے وہ مزدوری کرے اور نماز تنہا پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہزار قسم کی صنعتیں سکھلائی تھیں ہزار فن آتے تھے ان کو اور فرمایا تھا کہ اپنی اولاد سے کہہ دو کہ ان کو سیکھیں اور اپنے گزر اوقات کا ذریعہ اس کو بنائیں اپنا پیٹ پالے اور دین فروشی سے بچیں. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصب کو چھوڑ کر مسجد میں نہ بیٹھو کمانا چھوڑ کے مسجد میں نہ بیٹھ جاؤ اور بغیر سبب اختیار کیے یہ مت کہو کہ اے اللہ مجھے رزق دے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا. صحابہ رضی اللہ عنہم خشکی اور دریا میں تجارت کرتے تھے لہذا ان کی اقتداء مناسب ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم میں نیک وہ ہے جو دین اور دنیا دونوں کا کام کرے. ہم لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ملا کے کرنے کا حکم ہے اسلام میں بلکہ خالی دنیا ہی کرتے رہتے دین کرتے ہی نہیں. بچوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں ہونا بولتے خالی دنیا بھی دلاتے رہتے دین و دنیا دونوں ہے بولتے خالی نوکری ایسا کرتے کہ فرائض فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے. وہ جو بے اعتدالی ہے وہ بھی نہ ہو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے, مسبب الاسباب ہے, ہم دین کا کام کریں گے تو وہ پالے گا, ورنہ کوئی چھوکری سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. وہ طریقہ بھی غلط ہے. بیلنس کے ساتھ چلنے کا ہے, اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. اور عام طور پر یہ تبلیغ والوں کے بارے میں مشہور کرتے ہیں کہ لوگ نوکری وغیرہ چھوڑتے ہیں, یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرتے تبلیغ والے, نہ نوکری چھوڑاتے نہ بیوی بچے چھوڑاتے ہیں. تبلیغ والے یہ نہیں کرتے. اب بے اعتدال تو ہر قسم میں پائے جاتے ہیں, تو بازے بازے تبلیغی ایسی حرکت کر ڈالتے ہیں تو وہ خود بھی بدنام ہوتے ہیں, دوسروں کو کام کو بھی بدنام کرتے ہیں. مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور نہ وہ مراد ہے ہمارے بڑوں کی بات کر کے بھائی کمائی میں لگو اور کمائی کو چھوڑ کے مسجد میں نہ بیٹھو. اگر انہیں خالص مسجد میں ہی بیٹھا رہا عمر بھر کے لیے تو غلط ہے نا. چار مہینے کے لیے آ گیا, چالیس دن کے لیے آ گیا, تو وہ تو ایک محنت کے لیے آیا گا, پھر بارہ آٹھ مہینے کے لیے کام کرے گا, چالیس دن کے بقیہ کام کرے گا. وہ تین دن کے لیے آیا ہے تو ستائیس دن کام کرے گا. وہ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مساکین سے الفت اور محبت رکھتے, غریبوں سے, اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آتے, عاجزی سے, اور تونگروں سے, مالداروں کی ہم نشینی سے نفرت کرتے, مگر ان کو حقیر نہ جانتے. مالداروں کو ذلیل بھی نہیں سمجھنا ہے, لیکن ان سے زیادہ دوستی اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں, زیادہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا غریبوں کے ساتھ. یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق میں سے ہے, بول رہا ہے, یعنی یہ اسلامی صفات میں سے ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی ذمت المساکین, یہ اللہ مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی پر موت دے اور قیامت میں مساکین کے ساتھ ہی اٹھا. بزرگوں کی باتیں ہیں, بزرگوں کی صفات ہیں, اور جو بزرگوں کی صفات اور اخلاق, جو سلف صالحین کے اخلاق یہ تھے, اخلاق یہ تھے بولتے نا, وہ دراصل ایمانی صفات ہیں وہ, اور قرآن و حدیث میں پائے جانے والی یہی باتیں ہیں وہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ بزرگوں کے پاس ایسا تھا, یہ بزرگوں کے پاس ایسا تھا بولے تو قرآن و حدیث میں ویسے ہی تھا. جو قرآن و حدیث میں ہے وہی ان کے پاس تھا, جو وہ کرتے تھے وہی قرآن و حدیث میں ہے. ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, فکر کرنے کو, سننے کو, مذاکرے کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات. اللهم احفظنا, اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق, نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.